بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بچایا الہی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیا ہی برکتیں ہیں کہ بچوں کو بھی اس کا شوق ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نور الدین شونی علیہ رحمت اللہ الغنی نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی، یہ شہر کا نام ہے، وہاں پر بچپن میں جانور چرایا کرتا تھا اور مجھے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر کہتا کہ یہ کھا لو، پھر ہم سب مل کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے. چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ہمیں ظاہر ہے کہ دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے. اب یہ کام بعض اوقات تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا کام کسی افسر وغیرہ سے پڑے، کسی ایسے شخص سے پڑے جو ہم سے ذرا بلند رتبہ ہو یا ہم رتبہ ہو، تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کی سفارش ساتھ لے کر جائیں. سفارش کو فی زمانہ استعمال تو بہت کیا جاتا ہے لیکن اسے برا بھی سمجھا جاتا ہے. سفارش ہر وقت بری نہیں ہوتی. سفارش بری وہ جسے فی زمانہ برا سمجھا جاتا ہے کہ ناجائز کام کی سفارش کرنا. ایک شخص کسی کام کا اہل ہی نہیں ہے، اس کی سفارش کرنا کہ اس شخص کو اس نوکری پر متعین کر دو، اس شخص کو یہ نوکری دے دو، یہ برا ہے. ایسی سفارش ماننے والا بھی برا ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر کی پوسٹ پر ہم کسی انجینئر کو اگر بھرتی کروا دیں گے تو وہ انجینئر مریضوں کا علاج کیا کر پائے گا؟ یقیناً نہیں کر پائے گا. اسی طرح جس کی صلاحیت یا جس کی قابلیت ہی نہیں ہے، اس کو ہم کسی کام کے لیے ہم اس کی سفارش کر دیں گے، یہ بڑا ہی باصلاحیت ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، تو آپ اس کا کام کر دیجئے، اس کو نوکری پر رکھ لیجئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سفارش میں بعض اوقات جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ایک شخص آپ کو پہلی مرتبہ ملا اور اس نے کسی سورس کے ذریعے سے آپ کی سفارش حاصل کی اور آپ لکھ رہے ہیں کہ میں اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ایک عرصے سے جانتا ہوں اور میں اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوں، آپ کا یہ گارنٹی دینا یہ جھوٹی گارنٹی ہے، تو جھوٹ بھی جمع ہوا اور بری سفارش بھی جمع ہوئی. تو اس سفارش سے تو بہرحال بچنا ہی پڑے گا. اب ایک دوسری سفارش ہے جس کو ہم اچھی سفارش کا نام دے سکتے ہیں. اب وہ سفارش ثواب کا باعث ہے، اس سفارش سے ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، وہ سفارش نیکی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی سائل آیا کرتا یا آپ سے کوئی ضرورت بیان کی جاتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سائل کے بارے میں ارشاد فرماتے، سفارش کرو ثواب دیے جاؤ گے، اور اللہ عز و جل اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس جائز سفارش میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ جائز مقصد کے لیے ہو تبھی جائز رہے گی، کوئی ناجائز کام یا حق کے برخلاف یعنی ناحق کام نکلوانا مقصود نہ ہو. نیز سفارش کے جو الفاظ ہیں وہ حتمی نہ ہوں کہ آپ کا بھائی کسی جگہ پر افسر ہے یا آپ کا دوست کسی جگہ پر افسر ہے، اب آپ کہیں کہ اس کو نوکری پر رکھ لو، اس کو سپیس ہی نہ دیں، اس کو لچک ہی نہ دیں، تو یہ الفاظ بے لچک ہیں. لچک والے الفاظ ہونے چاہیے کہ یہ شخص جس کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اپنے طور پر تسلی کر لیجئے کہ یہ آپ کے ہاں کام کرنے کی اہلیت پر پورا اترتا ہے یا نہیں. تو یہ تو ہوئی سفارش. اور اگر آپ نے یہ لکھ کر بھیج دیا یا یہ فون کر دیا کہ بس میں زید کو بھیج رہا ہوں، اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نوکری پہ رکھنے کا تصدیق نامہ یہ آپ جاری کر دیجئے، تو یہ تو آپ نے حکم دیا، سفارش نہیں کی. تو اگر آپ صدقے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس نوکری کا اس پوسٹ کا اہل ہے، تو اب بھی آپ کو لچک دینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا پہلے سے ہی کسی اس سے زیادہ اہل شخص کو سلیکٹ کر چکا ہو. تو اب یہ سفارش، تو اگر ہم کسی ایسے شخص کی سفارش کر دیں گے اور شرعی اجازت کے ساتھ کریں گے، تو پھر یہ سفارش ہمارے لیے باعث ثواب بنے گی اور اس سفارش میں مشقت نہ ہونے کے برابر ہے کہ ہم اس سلسلے میں بالخصوص ان نیکیوں کو فوکس کر رہے ہیں، ان نیکیوں کو موضوع بنا رہے ہیں کہ جن میں مشقت یا تو ہے ہی نہیں یا ہے بھی تو بہت کم ہے، تھوڑی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زندگی میں بارہا ہمیں موقع ملا ہوگا سفارش کرنے کا، کیا ہم نے کسی کی سفارش کی؟ میرا مقصد ناجائز سفارش کی طرف نہیں ہے. ناجائز سفارش تو پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ کٹ آف کر دیجئے. جو جائز سفارش ہے، مثلا اس حدیث پاک کی شرح سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جائز سفارش ہے کیا. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک اس جز کی سفارش کرو ثواب دیے جاؤ گے اس کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس سائل یا حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے ہم سے سفارش کرو، تمہیں سفارش کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حاکم سے حق اور اہل حق کی سفارش کرنا ثواب ہے، کہ نیکی کرنا، نیکی کرانا، نیکی کا مشورہ دینا سب ہی ثواب ہے، اور باطل کی غلط کام کی سفارش گناہ ہے۔ فقہائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ شرعی حدود یعنی وہ سزائیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، شرعی حدود میں سفارش حرام ہے، اور تعزیرات یعنی وہ سزائیں جو قاضی اپنی طرف سے دیتا ہے اس کو پہلے سے بیان نہیں کیا گیا۔ اپنی طرف سے کیا سزا دیتا ہے کہ اتنا عرصہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا اتنے عرصے کے لیے اس کو ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، تو یہ قاضی کی رائے کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جرم کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے۔ اب اس میں سفارش کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ چانس دیا جائے، ایک ماہ تک آزما لیا جائے، اگر یہ دوبارہ اسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو دوبارہ سزا دے دی جائے۔ تو یہ سفارش فقہ کرام نے کہا کہ اس سفارش کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کوئی بھی شخص جس کی کوئی بات نہ مانی جا رہی ہو، تو اگر میں کسی شخص کو براہ راست ایک بات کہوں گا تو اگر وہ نہیں مان رہا تو اس کا کوئی پیارا ہوگا، کوئی اس کا دوست ہوگا، کوئی بھائی ہوگا جس کی بات وہ مانتا ہوگا، اور جو میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں، جو میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ ہے بھی جائز۔ تو اب اگر میں اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے پیارے کا سہارا لیتا ہوں تو یہ وسیلہ ہے، گویا کہ یہی ایک طرح کی سفارش بھی ہے، میں اس کا سہارا لے کر سفارش کرواؤں تو اب وہ شخص میری بات مان جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ناخواں اسلامی بھائی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں جو اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہے اس میں یہ مخصوص اسلامی بھائی جو مخصوص نعت خواں ہے یہ بھی کرم فرما ہوں، لیکن میں نے براہ راست بات کی تو اب وہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ اب اگر میں اس نعت خواں کے کسی دوست یا کسی بھائی سے بات کرتا ہوں کہ آپ سفارش کر دیجئے، تو اب وہ اس کو سفارش کر دیتا ہے اور لچک والے انداز میں کہ اگر زیادہ خرج نہ ہو، اگر آپ ان کی دل جوئی کر دیں گے تو میرا بھی دل خوش ہوگا، تو اس انداز کی اگر سفارش کرے گا اور وہ نعت خواں آ جاتا ہے، اب بتائیے اس سفارش میں نقصان کس کا ہوا؟ کسی کا بھی نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سفارش کا موقع ہمیں بارہا ملتا ہے۔ بیٹا ماں سے کچھ چیز طلب کر رہا ہے، اب ماں دینے سے انکار کر رہی ہے، اب باپ بعض اوقات سفارش کر دے دیکھ کے موقع محل کہ چلو آج دے دو، بعد میں تین دن کا گیپ ڈال دینا، کوئی کھانے کی چیز مانگ رہا ہے، تو یہ ہے لغوی سفارش، یعنی جس کو لغت میں سفارش کہیں گے، لیکن اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ اس بچے کے دل میں خوشی داخل ہوگی، لیکن انداز وہی کہ اگر اب حاکم بن کر حکم دیں گے کہ وہ مانگ رہا ہے دے دو، اب آپ نے ڈیگریڈ کر دیا ماں کو بیٹے کے سامنے۔ اس انداز سے آپ سفارش کریں کہ بیٹے کے سامنے ماں کی عظمت بھی برقرار رہے اور بیٹے کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے جبکہ پورا ہونے والا ہو، تو یہ سارے حدود و قیود مد نظر رکھنے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی جنرل کے ناظرین، ایک اور آسان نیکی وہ ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ یہ بچنا ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اطراف جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل صورتحال یہ ہے، ایک مثالی کیفیت یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کا کوئی مال لوٹے، نہ اس کی کوئی عزت خراب کرے، نہ اسے جھاڑے، نہ اس کو مارے۔ ساتھ یہ کہ مسلمان کو آپس میں جھگڑنے سے واسطہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ مسلمان تو ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دان غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو مسلمان کامل ہونے کی جو نشانی بیان کی گئی وہ یہی کہ اس سے نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس لڑائی جھگڑے نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، آپ اپنے گھریلو حالات، اپنے خاندانی حالات جو آپ کو معلوم ہو ان پر غور کر لیجئے، تو اس لڑائی جھگڑے نے نقصان ہی دیا ہے، فائدہ کبھی نہیں پہنچایا۔ یہ جھگڑا بھائی کو بھائی سے دور کروا دیتا ہے، بھائی بہن کے پیارے رشتے میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، یہ رشتہ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے دور کروا دیتا ہے، یہ رشتہ ہستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، نوبت طلاق تک پہنچی اور پھر ایک ہستا بستا گھر یہ اجڑ کر رہ گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھگڑے میں فائدہ نہیں اور بچنے میں نقصان نہیں، اور اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے کہ ہمارے پیارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطراف جنت میں گھر کی ضمانت لی ہے اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے۔ ایک عبرت انگیز حکایت ایک قیدی کی آپ کو سناتا ہوں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں بہت امیر کبیر وڈیرا تھا، چودھری تھا اپنے گاؤں کا، اور میں ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لوگوں پر میرا رعب اور ٹہکا تھا، میرے ڈیرے کے قریب کسی عام شخص کو آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اور لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دن ایک غریب شخص ہمارے ڈیرے کے پاس سے گزرا تو میں غصے میں چلایا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص مڑ کے مجھے دیکھنے لگا لیکن میرا غصہ کم نہیں ہوا، وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ میں نے اپنے ملازموں کے ذریعے اس شخص کو باندھ دیا رسیوں سے، اور رسیوں سے باندھنے کے بعد بھی میرے غرور، میرے تکبر کو سرور نہیں آیا۔ میں نے غصے کے عالم میں اسے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ اب اس شخص نے کہا کہ دیکھو مجھے گالی مت دو، اگر تم گالی دینے سے باز نہیں آئے تو میں بھی تمہیں گالی دوں گا۔ یہ جسارت دیکھ کر میں تو آپے سے باہر ہو گیا۔ تو میں نے اسے پھر بے تکان گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے ایک گالی دی، اب تم آگ بگولا ہو گیا، اور پھر میں اس پر پل پڑا اور اتنا تشدد کیا، اس پر اتنا تشدد کیا، اس کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش وہاں سے غائب کروا دی۔ بالآخر لاش ملی اور پولیس تفتیش کرتے 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 ہم تک پہنچ گئی، اور پولیس مین جو تھا، جو تفتیش کرنے والا تھا، وہ ایماندار آدمی تھا، تو ہم نے اس کو بڑے لالچ دیے، ہم نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، وہ اپنے کام سے باز نہیں آیا. اس نے مجھے گرفتار کیا، مقدمہ چلا اور مجھے قید ہو گئی. اب اس قیدی کا بیان ہے کہ وہ ایک گاڑی جس کی وجہ سے آگ بگولا ہو کر میں نے اس غریب شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد میں نے ایسے ایسے لوگوں سے گالیاں کھائیں کہ جن سے کبھی میں ہاتھ ملانا پسند نہ کروں. کیوں دوران تفتیش ظاہر ہے مجھے بھی برا بھلا کہا گیا، اور مجھے ایسے ایسے شخص نے میری پٹائی کی جرم قبول کروانے کے لیے کہ جس شخص کو میں کبھی اپنی گلی سے نہ گزرنے دوں. وہ ایک گالی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اس گالی کے نتیجے میں میں نے جو رد عمل دیا، جو ری ایکشن دیا، اس کو قتل کر دیا. اس قتل کرنے کی وجہ سے، اس جھگڑے کی وجہ سے بعد میں ایک گالی کی جگہ مجھے سینکڑوں گالیاں سہنی پڑی. تو جھگڑے کا انجام ندامت ہوتا ہے. یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو قیدی کا تھا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آغاز ٹٹول کر دیکھ لیں کوئی تو پتہ چلے گا کہ معمولی سی وجہ تھی. سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی تھی، ساس نے ٹوکا، بہو کو غصہ آیا، ساس نے بھی اپنا حق جتایا کہ تم مجھے آنکھیں دکھاتی ہو. بہو کا خون جوش مارنے لگا، کھول اٹھا، جھگڑا بڑھا، شوہر کو ملوث کیا گیا، پھر جھگڑے بڑھے، پھر دونوں خاندان آپس میں ملوث ہوئے، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے وہ ایک مرچ آدھا چمچ زیادہ پڑ گئی. اس مرچ نے کیا کیا کہ جھگڑے کو اتنا پھیلایا کہ دو خاندان اس جھگڑے کی آگ میں جلنے لگے. اور بعض اوقات تو نوبت ایسی آ جاتی ہے کہ صلح کرنے کا موقع مل بھی جائے تو کام نہیں آتا، کیونکہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، بگڑ چکی ہوتی ہے کہ لوگ اب اس جھگڑے کو لپیٹنے پہ تیار نہیں ہوتے. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جب آپ ٹریفک میں ہوتے ہیں تو سامنے والے نے کوئی غلطی کر ہی ڈالی بالفرض، اب آپ نے باہر نکل کر اس کو سنانی شروع کر دی، وہ ظاہر ہے کہ اب آپ کسی کو سنائیں گے، آپ کسی پر اگر تیر برسائیں گے تو وہ جواب میں پھول تو نہیں پیش کرے گا. یہ معاشرے کا ہمارا رنگ ڈھنگ ہے، ایک حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ تیر برسائے گا، وہاں سے تلوار جائے گی، یہ جو کچھ بھی دے گا اس کا ری ایکشن سخت آئے گا. اور روڈوں پر ہونے والے جھگڑے بعض اوقات کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح سے بچوں میں جھگڑا شروع ہوتا ہے بعض اوقات. بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اب جب ایک بچے نے آگے گھر بتایا کہ فلاں کے بچے نے مجھے مارا ہے، اب یہاں سے وہ آستینیں چڑھانا شروع کرتے ہیں. اور جا کر اگر اس کا باپ مل گیا تو ٹھیک، اگر نہیں ملا تو اسی بچے کو دو لگا دیتے ہیں. اب جب اس کے باپ کو پتا چلا، وہ بھی بفرا ہوا پہنچتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دونوں گھرانے، بلکہ دونوں قبائل یا دونوں برادریاں آپس میں گتھم گتھا اور جھگڑا اور قتل، خون ریزی، یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ بچے جن کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کبھی یہ غور کیا؟ ادھر جھگڑا ہو رہا ہے اور بچے دوبارہ آپس میں پیار محبت وہ لگے ہوئے ہیں کھیلنے. تو وہ ہمارے لیے تربیت کا ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم بچے ضرور ہیں، پاگل نہیں. کیوں کہ جھگڑا ہمارا ہوا تھا، ہم تو اس جھگڑے کو بھول کر پھر آپس میں کھیل رہے ہیں. تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس جھگڑے کو اتنا بڑھا لیا کہ پھر زندگیاں دشوار ہو گئیں. کتنے ہی لوگ ہوں گے ایسے کہ جو جھگڑے بڑھانے کے بعد اب پچھتاتے ہوں گے کہ یار یہ جھگڑے سے کسی طرح جان چھڑاؤ یار، لیکن درمیان میں کچھ دل آزاریاں، کچھ بعض اوقات خون خاریاں، قتل و غارت ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ جس کا ازالہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن مایوس مت ہوں، اگر آپ کی نیت صاف ہے معافی مانگ لیجیے، منزل آسان ہو جائے گی. تو گھر ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، جھگڑے سے بچنے میں ہی عافیت ہے. آپ سمجھتے ہیں میں حق پر ہوں، پھر بھی جھگڑے سے بچیے کہ یہ ایک آسان نیکی ہے، ان معنوں میں اس کو کرنے میں آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑی. ایک چیز آپ کے اندر سے جو لاوا ابل رہا تھا، اس لاوے کو آپ نے باہر نہیں آنے دیا، آپ نے اپنے آپ کو ہائپر نہیں ہونے دیا، اپنے غصے کو بے قابو نہیں ہونے دیا، اس جھگڑے سے بچ جائیں گے. تو یہ چھوٹا سا معاملہ اگنور کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی حسب معمول جاری رکھتے، لیکن آپ نے اس معاملے کو اگنور نہیں کیا، اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ جو اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے، اس زندگی میں رکھنے آ گئے، اس زندگی میں اسپیڈ بریکر آ گئے. اب جان کی امان پانے کے لیے، اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے دشمن سے بچتے پھر رہے ہیں. ذرا سوچئے کہ جس وجہ سے آپ نے جھگڑا بڑھایا تھا اور جس وجہ سے آپ اس حال کو پہنچے، اگر اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پر، اسی آغاز پر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو کر لیتے، جھگڑا بڑھتا تو یہ لڑائی جھگڑے نے فائدہ کبھی نہیں دیا، نقصان ہی دیا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ایک چیز مفید نہیں ہے، نقصان دے، کون کرے گا اس کو؟ بہت مزیدار قسم کی مٹھائی ہو، آپ کے سامنے رکھی، ذائقہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن بتایا یہ جائے کہ بناتے وقت غلطی سے اس کے اندر ایک زہریلا کیمیکل ڈل گیا ہے، آپ چکھیں گے اس کو؟ نہیں چکھیں گے. تو جب انسانی عقل اتنی الرٹ ہے، جب ہم اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ نقصان والی چیز کے قریب نہیں جاتے، تو وہ چیزیں جو ہیں ہی نقصان دے، یہ جھگڑا بڑھانا نقصان تو ہے، ہم اس کے قریب کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ جھگڑے سے بچیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو جھگڑے سے بچنے کا، غصے سے پینے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس نیکی میں اگر کوئی مشقت ہے تو وہ باطنی ہے، آپ کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑا رہنا پڑے گا، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کو کوئی ایک کلومیٹر دوڑ نہیں لگانی پڑے گی، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ کو ٹھٹھرتی سردی میں بغیر کوئی موٹے کپڑے پہنے باہر کھلے آسمان تلے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. کرنا پڑے گا تو صرف یہ کہ اپنے دل کو سمجھا لیں، اپنے دماغ کو منا لیں کہ مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں اور ایک وہ جو جھگڑے سے بچ جاتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، جھگڑے میں پڑنے والا فائدے میں رہا یا جھگڑے سے بچنے والا فائدے میں رہا؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جھگڑے سے بچنے والا فائدے میں رہا. اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے، پڑھنے والا یا بچنے والا؟ فائدہ حاصل کرنا ہے یا نقصان میں جانا ہے؟ تو کوئی بھی شخص نقصان نہیں چاہتا، آپ کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ اس سے بچیے جھگڑے سے، نقصان سے بچیے، اور اس کا فائدہ حاصل کیجئے، اور ثواب آخرت بھی ملے گا کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، اطراف جنت بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کے ایک گھر کی ضمانت دے رہے ہیں. اس ضمانت پر یقین رکھنا، یہ ہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں نیکیاں آسان ہوں، یا مشکل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچایا.